یہ اشعار حضرت طائف صاحب دامن برکاتہم کے ہیں.
کیا کچھ نہ اس کو مل گیا عشق و وفا کے نام پر, کیا کچھ نہ اس کو مل گیا عشق و وفا کے نام پر, بت نفس کا گرا دیا جس نے خدا کے نام پر, بت نفس کا گرا دیا جس نے خدا کے نام پر, کیا کچھ نہ اس کو مل گیا عشق و وفا کے نام پر, کیا کچھ نہ اس کو مل گیا عشق و وفا کے نام پر, عشق و وفا کے نام پر, بت نفس کا گرا دیا جس نے خدا کے نام پر, بت نفس کا گرا دیا جس نے خدا کے نام پر, کیوں خون دل کا خوشیوں سے دل ہے مالا مال, کیوں خون دل کا وہ ملال خوشیوں سے دل ہے مالا مال, خوشیوں سے دل ہے مالا مال, ہر لحظہ ہے تیرا وصال اب خوبہا کے نام پر, ہر لحظہ ہے تیرا وصال اب خوبہا کے نام پر, جب تک میری مراد خود ان کی مراد پا جب تک میری مراد خود ان کی مراد پا نہ جائے, ان کی مراد پا نہ جائے, باتیں کیا کروں گا میں ان سے دعا کے نام پر, باتیں کیا کروں گا میں ان سے دعا کے نام پر.
یہ دعا کا جہاں تک تعلق ہے, یہ ڈائریکٹ رابطہ ہے اللہ رب العزت سے. کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے باتیں کرے تو وہ دعا میں مشغول ہو جائے. دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے باتیں ہی کرنا ہے. اپنی جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھ دیں, جو مشکلات ہیں اللہ کے سامنے رکھ دیں, جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ کو بیان کر دے, اور اللہ رب العزت سننے والے ہیں. تو ہمارا ڈائریکٹ تعلق اللہ رب العزت سے ہو جاتا ہے. تو ایک آدمی اگر اپنی خواہشات کا خون کر رہا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے, تو کیسے پتا چلے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی مراد کے مطابق ہے؟ تو یقیناً اس کا علاج یہ بتایا کہ جب تک میری مراد اللہ کی مراد نہ پا جائے, یعنی جو کچھ اللہ تعالی چاہتے ہیں وہی میں نہ چاہنا لگوں, اس وقت تک میں اللہ رب العزت سے, یعنی بظاہر تو میں باتیں کروں گا, بظاہر تو میں دعا کروں گا, لیکن حقیقت میں دعا کے نام پر اللہ سے رابطہ کروں گا. دعا اصل میں ذریعہ ہے اللہ رب العزت سے تعلق کا، قرب الہی اس سے حاصل ہوتا ہے. آدمی ہمارے یہاں اکثر وظائف پوچھتے رہتے ہیں، فلاں کام کے لیے وظیفہ بتا دیں، فلاں کام کے لیے وظیفہ بتا دو، نوکری نہیں مل رہی وظیفہ بتا دو، اور کسی کو چھوکری نہیں مل رہی تو بھی وظیفہ پوچھتا رہتا ہے. تو بھائی نوکری کا معاملہ ہو یا چھوکری کا، جو بھی معاملہ ہو، دعا جو ہے سب سے بڑا وظیفہ ہے. ادھر ادھر کے وظیفوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر ایک چیز اگر چاہتے ہو تو وہ دعا ہے، نمبر ایک. اور اگر نمبر دو چیز چاہتے ہو پھر وظیفے پڑھو، اتنے مرتبہ یہ پڑھ لو، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لو، وہ نمبر دو چیز. نمبر ایک چیز جو ہے وہ دعا ہی ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ڈائریکٹ ہوتا ہے. آدمی جو ضرورت ہے اللہ کے سامنے رکھو، جو اللہ اس وظیفے کے ذریعے سے تم سے رابطہ کرے گا وہ تمہاری دعا نہیں سنے گا. یا کوئی اور شخص کام کرتا ہے جب وظیفہ پڑھتے ہو تو، وظیفہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ ہی نے کام کرنا ہے، اور دعا کرو گے تو بھی اللہ ہی نے کرنا ہے. وظیفہ پڑھنے سے کوئی اللہ پر دباؤ نہیں پڑتا کہ صاحب بڑا آدمی چلے کھینچ رہا ہے اس لیے اب مان جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دباؤ ڈال کے تو کوئی بات منوا نہیں سکتے ہم، اس لیے اصل جو چیز ہے اس پر آ جاؤ. اور وہ یہی ہے کہ آدمی اللہ سے تعلق رکھے، دعا کرے. البتہ جہاں بعض تسبیحات آتی ہیں کہ وہ اتنی مرتبہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن خاص خاص مقاصد کے حصول کے لیے، اگرچہ وہ بھی کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، جو جائز کام بتا دیے جائیں کہ بھائی اتنی مرتبہ پڑھ لو تو اس میں حرج نہیں وہ، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو بزرگوں کے تجربات ہیں، ان تجربات کی روشنی میں بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی اتنی مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لو، اتنی مرتبہ وظیفہ پڑھ لو. تو اگر وہ بھی کر لے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ سے تعلق رکھے، بس تورہ کا صلاۃ الحاجت پڑھے اور اللہ سے دعا کر لے. تو انشاءاللہ اگر مراد دل میں ہے تو وہ مراد آپ کی پوری ہو جائے گی، اور اگر اللہ رب العزت نہیں چاہتے تو ہم دعا بھی کریں تو تب بھی بظاہر وہ مراد ہماری پوری نہیں ہوتی. بعض اوقات بعض دعائیں بھی تو کہتے ہیں میں 25 سال سے کر رہا ہوں، 30 سال سے کر رہا ہوں، لیکن وہ دعا بظاہر قبول نہیں ہو رہی. تو واقعی بظاہر قبول نہیں ہو رہی، لیکن بباطن اللہ کے ہاں آپ کا کیا درجہ اس کے ذریعے سے بلند ہو رہا ہے، اور اللہ کے ہاں کتنے مقامات قرب آپ نے طے کر لیے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے دعا مانگنے کے باوجود، مانگنے کے باوجود اگر کوئی مراد پوری نہیں ہو رہی تو مایوس پھر بھی نہ ہو، یہ سمجھتے رہیں کہ یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں ہم اللہ کا نام تو لیتے ہیں بار بار، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ ہمارا یہ کام کر دے. کتنی مرتبہ آپ اللہ اللہ کہتے ہیں، ہر مرتبہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، ہر مرتبہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں. اس لیے یہ دعا کے نام پر اصل میں باتیں کرنا ہے، باتیں کیا کروں گا میں اب تو دعا کے نام پر. تو آدمی جب اللہ تعالی کے ساتھ دعا مشغول ہوتا ہے تو دعا مانگنا اصل میں اللہ سے باتیں ہی کرنا ہے، اور چپکے چپکے باتیں بھی ہوتی ہیں، اونچی اونچی آواز سے بھی ہوتی ہیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو تم چپکے چپکے بھی پکارو اور بلند آواز سے بھی پکارو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں یہ مقام عطا فرما دے، کیونکہ جس کے لیے باب دعا کھل گیا اس کے لیے بہت کچھ کھل گیا. دعا مانگنے میں مزہ جب آنے لگے سمجھ لو کہ بہت کچھ حاصل ہو گیا. بعض لوگ تو دعا مانگتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ صرف رسمن ہاتھ اٹھائے منہ پہ پھیر لیے، لیکن کیا 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 مانگا کچھ پتا نہیں. اس لیے دعا کو دعا کے طریقے پر مانگیے، اور اگر اس دعا مانگنے میں مزہ آنے لگے تو کیا ہی بات. آج ہی صبح میں نے اس پر فجر کے بعد بیان کیا تھا کہ دعا میں یکسوئی ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ مانگے، پورے یقین کے ساتھ مانگے، اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوتے ہیں اس سے جو دعا نہیں کرتا. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ سے مانگو. اللہ رب العزت ایسی ذات ہے کہ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے. آج دنیا میں اگر 2 مرتبہ 3 مرتبہ کسی سے مانگ لو ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت سے بار بار مانگو گے تب بھی ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے سوا کوئی در ہے ہی نہیں، اور کہاں جائیں گے ہم. اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیے، اور دعا یوں سمجھ لیجئے کہ خالص عبادت ہے. لوگ اس کو عبادت نہیں سمجھتے، تسبیح پڑھنے کو تو عبادت سمجھتے ہیں، نماز پڑھنے کو، قرآن پڑھنے کو سمجھتے ہیں عبادت، لیکن دعا کو عبادت نہیں سمجھتے. اس لیے ہم الگ سے دعائیں نہیں مانگتے. ہونا ہی چاہیے کہ کسی وقت مسجد میں آ کر اگر بیٹھ گئے یا اپنے گھر ہی میں تنہائی میں بیٹھے میں بس ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو اللہ سے خوب. ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر دعا مانگنے میں مزہ آئے گا. میں نے دیکھا مسجد میں بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے واقعی اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. انہیں نہ جانے کتنا لطف آتا ہوگا, ہمیں تو دیکھ کر ہی اچھا لگتا ہے. یعنی جب وہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ حسرت ہوتی ہے اللہ کرے ہم بھی ایسے مانگے, اتنی محبت کے ساتھ اور لگاوٹ کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو میرے عزیز بھائی, بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کا مزہ عطا فرما دے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں.
جب تک میری مراد خود ان کی مراد پا نہ جائے, جب تک میری مراد خود ان کی مراد پا نہ جائے, ان کی مراد پا نہ جائے, باتیں کیا کروں گا میں ان سے دعا کے نام پر, باتیں کیا کروں گا میں ان سے دعا کے نام پر, کیا کچھ نہ اس کو مل گیا عشق و وفا کے نام پر, کیا کچھ نہ اس کو مل گیا عشق و وفا کے نام پر, عشق و وفا کے نام پر, بت نفس کا گرا دیا جس نے خدا کے نام پر, بت نفس کا گرا دیا جس نے خدا کے نام پر.
اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. افرأیت, کیا آپ نے دیکھا, من اتخذ اس شخص کو جس نے بنا لیا ہے الہہ ہوا, جس نے الہ بنا لیا اپنی ہوا کو, اور ہوا سے مراد کیا نفسانی خواہش. تو بعض لوگ اپنی خواہشات نفسانی پر اتنا عمل کرتے ہیں, اس کی اتنی بات مانتے ہیں اپنے نفس کی کہ گویا اس نے خدا کا درجہ اسے دے رکھا ہے. تو جس نے اپنے اس بت کو گرا دیا جس کو خدا بنا رکھا تھا اور اللہ کی ماننی شروع کر دی, بس اس نے سب کچھ پا لیا. عشق و وفا کے نام پر وہی پائے گا جو اپنے اس نفس کے بت کو گرا دے گا, میں ختم ہو جائے گی اور اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کر دے گا, اللہ کے آگے گڑ گڑائے گا, روئے گا, اپنی نفسانی خواہشوں کو پامال کرے گا, حسرتوں کو پامال کرے گا. تو یقیناً اللہ رب العزت اس کو جو مقامات عالیہ عطا فرمائیں گے وہ جب اس کو ملیں گے تو ہی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کیا کچھ جو ہے اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں خواہشات نفسانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
جب تک میری مراد خود ان کی مراد پا نہ جائے, جب تک میری مراد خود ان کی مراد پا نہ جائے, ان کی مراد پا نہ جائے, باتیں کیا کروں گا میں ان سے دعا کے نام پر, باتیں کیا کروں گا میں ان سے دعا کے نام پر, جس نے قدم قدم مجھے منزل سے آشنا کیا, جس نے قدم قدم مجھے منزل سے آشنا کیا، منزل سے آشنا کیا۔ کم ہے کروں میں جو فدا اس رہنما کے نام پر، کم ہے کروں میں جو فدا اس رہنما کے نام پر، جس نے قدم قدم مجھے منزل سے آشنا کیا، جس نے قدم قدم مجھے منزل سے آشنا کیا۔ کم ہے کروں میں جو فدا اس رہنما کے نام پر، کم ہے کروں میں جو فدا اس رہنما کے نام پر۔ کیوں با خدا کی مدح پر تائب خدا نہ ہوگا خوش، کیوں با خدا کی مدح پر تائب خدا نہ ہوگا خوش، تائب خدا نہ ہوگا خوش۔ ہم کو خدا ملا ہے خود جب با خدا کے نام پر، ہم کو خدا ملا ہے خود جب با خدا کے نام پر۔ کیوں خونِ دل کا ہو ملال، خوشیوں سے دل ہے مالا مال، کیوں خونِ دل کا ہو ملال، خوشیوں سے دل ہے مالا مال۔ ہر لحظہ ہے تیرا وصال اب خونبہا کے نام پر، ہر لحظہ ہے تیرا وصال اب خونبہا کے نام پر۔ کیوں با خدا کی مدح پر تائب خدا نہ ہوگا خوش، کیوں با خدا کی مدح پر تائب خدا نہ ہوگا خوش۔ ہم کو خدا ملا ہے خود جب با خدا کے نام پر، ہم کو خدا ملا ہے خود جب با خدا کے نام پر۔
با خدا سے مراد اللہ والے ہیں، کہ اللہ تعالی اللہ کے یعنی اپنے ولیوں کی مدح سے خوش کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ جو بھی پہنچا ہے وہاں تو وہ رہنما کے توسط سے پہنچا ہے۔ یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبتوں میں جب انسان جاتا ہے تو ہی اس کو منزل سے آشنائی ہوتی ہے، اور تو ہی اس کو منزل کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو جس سے ہمیں اللہ ملتے ہوں ہم ان کی مدح کیوں نہ کریں، اور جب مدح کریں گے تو اللہ خوش کیوں نہ ہوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں ہی سے تو اللہ تعالیٰ ملتے ہیں، ان سے ملنے کی ہے یہی اقرا، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ تک آدمی تبھی پہنچ سکتا ہے کہ جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہے ان کی صحبتوں میں آدمی جا کر بیٹھے تو یقیناً اللہ رب العزت تک رسائی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لیں اور ہم اللہ کو اپنا محبوب بنا لیں. حقیقی محبوب اللہ رب العزت ہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں دنیا کے محبوبوں سے چھڑا کر اپنا محبوب بنا لیں. آج بات لمبی نہیں کرنی کیونکہ دیر پہلے ہی ہو گئی ہے. کچھ آپ نے پہلے بیان میں یہ بات سنی تھی, حدیث شریف میں اصل میں اس کا ذکر ہے کہ المرء كالظل, عورت جو ہے یہ پسلی کی طرح ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح پسلی ٹیڑھی ہے تو وہ بھی ٹیڑھی ہے. اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی, یعنی اس پسلی کو اگر آپ سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹیڑھی ہو جائے گی, سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی. تو آج تک کبھی کوئی ہسپتال اس لیے نہیں گیا کہ صاحب میری پسلیاں ٹیڑھی ہیں, کسی ڈاکٹر کے پاس اس لیے نہیں گیا کہ صاحب اس کو سیدھا کر دو. مطلب یہ ہے کہ ان پسلیوں کے ٹیڑھے ہوتے ہوئے بھی تم ان سے کام لے رہے ہو. اسی طریقے سے اگر کسی خاتون کا مزاج کچھ ٹیڑھا ہے تو اس کے ٹیڑھے مزاج کے ہوتے ہوئے کام لے لو. اگر تم جس طرح پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی, اسی طریقے سے اس کے مزاج کو سیدھا کرنے کے چکر میں پڑ گئے اگر تو وہ بھی ٹوٹ جائے گی, یعنی نوبت طلاق تک آ جائے گی, معاملہ ختم ہو جائے گا. اس لیے تھوڑا برداشت کر لو. تو گویا اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں یہ بات بتلائی کہ تم نرمی اختیار کرو, بہت زیادہ سختی نہ کرو. جہاں کہیں سختی کی ضرورت ہو تو اس سے منع نہیں کیا شریعت نے, لیکن یہ بھی کسی سے پوچھ کر. از خود سختیاں شروع کر دیں تو مشکل میں پڑ جاؤ گے. اس لیے قدم قدم پر جو ہے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے شیخ سے, اپنے بڑوں سے, اپنے کسی بڑے عالم دین سے معلوم کرو کہ بھائی میں کیا کروں ایسی صورت میں, پھر اس کے مطابق عمل کرو. اگر از خود جو ہے یہ سوچ کر کے بھائی کچھ نہ کچھ گنجائش تو ہے, چلو سیدھی کر دوں, تو معاملہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو بھی پتہ چل جاتا ہے, جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اماں عائشہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد, رب ابراہیم, یعنی ورب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد, اے محمد کے رب کی قسم. تو حضرت عائشہ مسکرائیں اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا, لیکن میں آپ کے نام کے سوا اور کچھ نہیں چھوڑتی. یعنی جب میں نام نہیں بھی لے رہی ہوتی تو تب بھی محبت آپ کی پوری دل میں ہوتی. بلکہ حضرت عائشہ نے تو فرمایا کہ لنا شمسن ولیل آفاق شمس, کیا ہمارے لیے بھی ایک سورج ہے اور ایک سورج جو ہے وہ جو روز طلوع ہوتا ہے وہ ہے, لیکن ہمارا سورج جو ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے, دنیا کا جو سورج ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے, لیکن ہمارا سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے عشاء کے بعد. بہرحال یہ محبت کی بات ہے کہ عورت اپنے شوہر کو سورج سے تشبیہ دے. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب تم ان سے سلوک اچھا کرو گے تو بھی تو ہی تو تمہارا پرچار ہوگا, اور پرچار کا حضرت نے فرمایا کہ پرچار کسے کہتے ہیں بھائی, اصل میں چار پر, دو پروں سے خوب اڑتا ہے پرندہ لیکن اس کے چار پر ہوں تو مطلب یہ علامت ہے کہ بہت زیادہ اڑے گا. تو اگر تمہارے اخلاق اچھے ہوں گے, اپنی بیویوں سے اچھے رہو گے تو وہ تمہارے اخلاق کا پرچار کریں گے, اور پھر وہ تمہارا دفاع کریں گے کہ تمہیں کسی اللہ والے سے واسطہ ہی نہیں پڑا, تو پرچار ہوگا. پھر تمہاری داڑھی کا بھی دفاع ہوگا, پھر تمہارے دین کا بھی دفاع ہوگا, پھر تمہارے اخلاق کا بھی دفاع ہوگا. لیکن اگر ہم نے اپنی صورتیں جنید بغدادی اور شبلی نعمانی جیسی بنا لی اور اخلاق اپنے رکھے بدترین, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بجائے پھر ہماری بد اخلاقیوں کے پرچے ہوں گے, پرچار ہوگا کہ ابھی بہت ہی بد اخلاق آدمی. اس لیے اپنے اخلاق کو ہمیں درست رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یغلبن کریمن, کہ جو آدمی کریم ہوتا ہے تو یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں. اور یغلبہن لئیمن، اور اگر کوئی آدمی ذرا ہو مار دھاڑ کرنے والا تو فرمایا کہ وہ ہوتا لئیم ہے لیکن یہ اس سے مغلوب ہو جاتی ہیں. یعنی مرد اگر ایسا مل گیا جو مار پیٹ کرنے والا ہو تو بظاہر تو وہ غالب آ گیا اور یہ مغلوب ہو گئی، لیکن فرمایا کہ ایسا شخص لئیم ہے، بدبخت. اور جو آدمی کریم اخلاق کا ہوتا ہے تو وہ بیچارہ اپنے اخلاق کے چکر میں رہتا ہے، یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں اس پہ، یغلبنا کریمن. تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں مغلوب رہوں لیکن کریم رہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں مغلوب رہوں، یعنی مجھے عورتوں سے اگر مغلوب بھی رہنا پڑے تو میں رہوں لیکن ساتھ ساتھ کریم رہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ان پر حاوی ہو جاؤں اور لئیم ہو جاؤں، بدبختوں میں شمار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ خواہش تھی تو یقیناً یہی اصل ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو عملی جامہ پہنائیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت کی فطرت ایسی ہو، ہر عورت کی فطرت یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے اگر جو ہے وہ کریمانہ سلوک کیا تو وہ آپ پر غالب آ جائے گی. غالب بمانے یہ کہ وہ سرکشی اختیار کر لے، ضروری نہیں، عام طور پر ایسا ہو جاتا ہے. تو آدمی اعتدال کا راستہ اختیار کرے، جہاں سختی کی ضرورت ہے سختی کرے، جہاں نرمی کی ضرورت ہے نرمی کرے، لیکن سختی میں بھی ایک خاص اعتدال ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بالکل جو ہے وہ معاملہ حد سے بڑھ جائے تو وہ درست نہیں. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ایسے معاملات جب پیش آ جائیں گھر کے تو پھر اس صورت میں کسی اپنے بڑے کو درمیان میں لائے، اور اس خود فیصلہ کرنے کے بجائے کسی جو ہے ایسے شخص سے جو دین کے مسائل کو بھی خوب سمجھتا ہو اور مرد اور عورتوں کے نفسیات کو بھی جانتا ہو، اس سے رابطہ کرے اور اس کے بعد پھر کچھ معاملہ کرے، اپنے طور پر کوئی قدم نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ پریشانی سے دو چار ہونا پڑ جائے. ہمارے حضرت والا اکثر و بیشتر فرماتے ہیں کہ دیکھو مرد سامنے ہوتے ہیں تو ہم عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس وقت تم ہمارے قابو میں ہو تو تمہیں بتائیں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہو، لیکن اگر کہیں عورتیں بھی سامنے ہوں، مطلب پردے میں چاہے موجود ہوں، تو ہم جب ان کے حقوق بیان کریں گے تو انہیں بتائیں گے تمہیں مردوں سے کیسے رہنا چاہیے. چنانچہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ جب مردوں کے حقوق بیان کیے جائیں گے اس میں بتایا جائے گا خواتین کو کہ خواتین کیسے رہیں. ابھی فی الحال تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیسے رہیں، ان کے ساتھ کیسے اس نے سلوک کرے. تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتدال کا ہمیں حکم دیا ہے اس اعتدال کو قائم رکھیں، ورنہ بعض اوقات کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہم بتاتے کسی اپنی مجبوریاں، دیکھتے رہ گئے آسماں کی طرف. یعنی جب ہم کسی پر ظلم کریں گے تو پھر وہ یہی کہے گی کہ ہم کس کو اپنی مجبوریاں بتائیں، آسماں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بس انصاف کرنے والے ہیں. اس لیے کوئی ایسا معاملہ اختیار نہ کیا جائے کہ جس سے کسی کے دل سے آہ نکلے اور بعد میں آدمی پھر پریشان ہو. بتر سزا ہے مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے. مظلوموں کی آہ سے بچو، اس لیے کہ جب وہ آہ نکالتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو اجابت ہے وہ استقبال کے لیے آگے بڑھتی ہے، قبولیت جو ہے اس کا استقبال کرتی ہے. تو اس لیے مظلوموں کی آہ سے ہمیں بچنا چاہیے، یعنی ہم ظلم نہ کریں کسی پر. اگر ہم ظالم ہوں گے یقیناً دوسرا مظلوم ہوگا، اور مظلوم جب ہمارے ظلم کی وجہ سے آہ کرے گا تو اللہ رب العزت کا عرش ہل جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعتدال کے زندگی گزارنے کی توفیق دیں. اور جتنی بھی ایسی باتیں ہیں جن سے آدمی اعتدال سے باہر ہوتا ہو اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك من كلا نوشي سنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار يا الله وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنے نام لینے کی دائمی توفیق عطا فرما دے، اپنے ذکر و فکر کی اللہ میں توفیق عطا فرما دے، اپنے نام کی محبت عطا فرما دے، اپنی ذات کی محبت عطا فرما دے، اپنے نام لینے کی دائمی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ مجلس میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر حال میں اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنا قرب عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے. اے اللہ آپ ہمارے محبوب بن جائیے، ہمیں اپنا محبوب بنا لیجئے. اے اللہ اپنے ماں سوا سے بے پرواہ فرما دیجئے، اے اللہ مستغنی فرما دیجئے. اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ ہمیں رسوائیوں سے بچا لیجئے، دنیا کی رسوائیوں سے بھی بچائیے، آخرت کی رسوائیوں سے بھی بچائیے. اے اللہ آپ ہی ہمارے مالک و خالق ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. اے اللہ ہم پر رحم فرما لے، اے اللہ ہمیں کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، اے اللہ ہمیں کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ مختلف قسم کے عذاب آج جو ہم پر مسلط ہیں انہیں دور فرما دے، اے اللہ دور فرما دیجئے. اے اللہ وہ چاہے حکمرانوں کی شکل میں ہوں، اے اللہ چاہے ہمارے اعمال کی شکل میں ہوں، اے اللہ دور فرما دیجئے. اے اللہ مہنگائی کی شکل میں ہوں، یا اسی طریقے سے قحط کی شکل میں ہوں، یا اللہ تیری نافرمانی کی شکل میں ہوں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ، اے اللہ ان عذابوں کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ اپنی اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، فرما برداری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی فرما برداری کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دے. اے اللہ میں غافلوں میں شمار نہ فرما، اے اللہ میں غافلوں میں شمار نہ فرما، اے اللہ ہمارا شمار غافلوں میں نہ فرما. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، ہم پر رحم فرما دے. اے اللہ ہم پر کرم فرما دے. اے اللہ بے شک ہم قصوروار ہیں. اے اللہ اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. آپ بخشنے والے مہربان آقا ہیں، اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہماری ساری ضرورتیں آپ پوری فرما دیجئے، آپ ہی پوری کرنے والے ہیں. اللہ ہمارے مشکلات کو دور فرما دیجئے، ہمارے مسائل حل فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دکان کے مسائل ہوں، فیکٹری کے مسائل ہوں، اے اللہ گھروں کے مسائل ہوں، اپنے فضل سے دور فرما دے. بے حیائی کو دور فرما دے، مہنگائی کو دور فرما دے، اور یعنی کو دور فرما دے، نافرمانی کو دور فرما دے. یا اللہ اپنا فضل فرما دے، گھروں میں محبتیں پیدا فرما، آپس کی محبتیں عطا فرما دے. اے اللہ ناچاقیوں سے بچائیے، لڑائی جھگڑوں سے بچا لیجئے، فتنہ اور فساد سے بچا لیجئے، دنگا و فساد سے بچا لیجئے. یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے محل محلوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، بلکہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ کفار کے شر سے، فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرما، غیرت دینی بھی عطا فرما، غیرت دنیاوی بھی عطا فرما، الہ العالمین اے اللہ ہمیں اپنی محبت بھی عطا فرما، اے اللہ دین کی محبت بھی عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما، اے اللہ قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں رشتے نہیں آتے جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، اے اللہ عافیت کے ساتھ انہیں اپنے گھروں کا کر دے، اے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، اچھے لوگوں سے واسطہ ڈال دے، اے اللہ اچھے لوگوں سے واسطہ ڈال دے، اے اللہ اچھے لوگوں سے واسطہ ڈال دے، الہ العالمین اے اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے۔ ہمارے حضرت والا آج ہی عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ وہاں پہنچائے، اور پھر عافیت اور خیریت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں وہاں رکھے، عمرہ مقبول عطا فرمائے، اے اللہ ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ آپ کے فیض کو پوری دنیا میں جاری و ساری فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے لے، اے اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے لے، ہماری اولادوں سے دین کا کام لے لے، اے اللہ ہمیں بھی نیک صالح بنا دے، ہماری اولادوں کو بھی نیک صالح بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ سکون والی زندگی عطا فرما دے، اطمینان والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ سکون و اطمینان والی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، قرآن مجید پڑھنے کی دائمی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ نمازوں کی جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما دے، اخلاص کے عطا فرما دے، اے اللہ اخلاص عطا فرما دے، اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارے جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ہمارے سارے عزیزوں کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ہم جب تک زندہ رہے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے فضل خاص سے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔